نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے عزیزوں اور بزرگوں گزشتہ مجلس میں میں نے زبان سے متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ یہ ہماری دو انچ کی زبان کیسے کیسے گل کھلاتی ہے اور ہم اس سے کس قدر نازیبا قسم کے کام لیتے ہیں کیونکہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اپنے ذکر کے لیے نماز کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور درود شریف پڑھنے کے لیے اسی طرح دوسرے نیک کام کرنے کے لیے اور ہم نے اس کو تو ڈال دیا پس پشت اور اس زبان سے وہ کام لیے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس زبان سے ہم نے بہت بڑی بڑی بہت بڑے بڑے گناہ کمائے اور کما رہے ہیں ان میں سے چند گناہوں کا بیان پہلے میں کر چکا ہوں جو زبان سے متعلق تھے مثلا جھوٹ کہ کم و بیش ہر مسلمان کے اندر ہے الا ماشاء اللہ اللہ کے خاص نیک بندے ہی اس سے مستثنی ہوں گے ورنہ یہ ایسی وبا ہے جو جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کوئی اس سے بچا ہوا نظر نہیں آتا بڑے سے بڑا جغادری بھی اعلیٰ درجے کا جھوٹ بولتا ہے اور مثلا میں نے بیان کیا تھا کہ غیبت جو آج ہماری محفلوں کی رونق بنی ہوئی اور جس طرح یہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر رہی ہے اس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی اور جیسے چغلی کہ یہ بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہو چکی جبکہ اس چغلی اور غیبت کے برے برے نتائج دنیا میں ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اس قسم کے اور بھی بعض گناہ میں نے اس سے متعلق بیان کیے تھے بے جا کسی کو گالی دے دینا ناجائز طریقے پر اس کی آبرو اور اس کی عزت اتار لینا اپنی زبان سے اور یہ ہماری خواتین کے اندر عام ہے کہ جب ذرا سی بات بھی سامنے آ جائے بس وہ عزت اتارنے کی درپے ہو جاتی اور ایسی ایسی ناحق اور ناجائز باتیں کہتی ہیں زبان سے کہ جن کا سر ہوتا ہے نہ پیر انہیں زبان کی نحوستوں میں سے اور گناہوں میں سے ہنسی مذاق یہ انسان کی فطرت ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ ہنسی مذاق ہے اور اسلام نے اور شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے البتہ کچھ پابندیاں لگا دی ہنسنے کو بھی دل چاہتا ہے ہر انسان کا جس طرح رونے کو دل چاہتا ہے کیونکہ یہ دونوں قوتیں اللہ نے انسان میں پیدا کر دی ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَبْكَى وَأَبْكَى اللہ تعالیٰ ہی گریہ و بکا عطا فرماتا ہے رونا عطا فرماتا ہے اور وہی ہنسی بھی عطا فرماتا ہے اگر کوئی انسان چاہے اپنے طریقے پر کہ وہ رو لے یا ہنس لے تو یہ اس پر قادر نہیں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے ہنسی آ جائے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے رونا آ جائے تو یہ رونا اور ہنسنا جو ہے یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے اسی کے مطابق موافق اسباب پیدا فرما دیتا ہے یہ ہنسی مذاق یہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ کہے اس لیے شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا البتہ پابندیاں لگا دی ایک پابندی تو یہ لگائی کہ ہنسی زیادہ نہ ہو کہ آدمی ہر وقت ہنستا ہی رہے اس لیے کہ اس کے دوسرے باطنی طریقے پر برے نتائج ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ کہ کثرت سے ہنسنا ہنسانا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے دل کو بے جان کر دیتا ہے. گویا کثرت سے ہنسی مذاق کرنا یہ دل کے لیے موت ہے. دل کی موت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا قلب اس کے قلب کی حرکت بند ہو جائے گی یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو کر وہ ختم ہو جائے گا, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ روح کے جس کا تعلق قلب سے ہے, تو انسان کا وہ جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ تجلیات جو قلب کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور روح ان سے فیضیاب ہو کر پورے بدن میں پہنچا دیتی ہے, وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کو موت آ جائے گی. کثرت سے ہنسنے بولنے والا جو ہوگا اس کے لیے یہ کہ گویا اللہ تعالیٰ کی وہ خاص تجلیات کے جو روح کی اور قلب کی حیات کا سبب ہے وہ بند ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا فإن کثرت الضحك تمیت القلب, کثرت سے ہنسنا یہ قلب کو مردہ کر دیتا. تو ایک تو یہ پابندی لگا دی کہ کثرت سے ہنسی مذاق نہ کرو اور ہر وقت اپنا ہنسنے میں نہ گزارو. قرآن کریم میں اگرچہ منافقین کے سلسلے میں آیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو امت کے لیے فیا فرما دیا. منافقین کے سلسلے میں قرآن کریم میں آیا فلیبہکو قلیلا ولیبکو کثیرا, کہ ان منافقین کو چاہیے کہ یہ زیادہ ہنسیں, ان کو کم ہنسنا چاہیے, ولیبکو کثیرا اور ان کو زیادہ رونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو حشر ہونے والا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کے پیش نظر ان کی خوشی اور ان کی ہنسی کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس کے پیش نظر ان کو خوب رونا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا امت کے لیے, فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, کہ اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں, لو تعلمون ما اعلم, جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں, لبہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کر دو, کثرت سے رو گے اور ہنسی تمہاری رخصت ہو جائے گی, کبھی کبھی آئے گی. مطلب اس کا آپ سمجھ گئے ہوں گے اہل علم بیٹھے کہ قیامت میں اور موت کے وقت اور موت کے بعد قبر میں جو کچھ پیش آنے والا ہے, میدان حشر میں جو کچھ سامنے آنے والا ہے, حساب و کتاب اور جنت و جہنم کا جو منظر وہاں پر سامنے آئے گا وہ اس قدر دل خراش اور اس قدر سنگین ہے کہ اگر اس میں تم غور کرو اور تمام وہ تفصیلات جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور کثرت سے رونا شروع کر دو گے. اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جب کسی آدمی کو اپنے مستقبل میں ہولناک نتائج سامنے آنے تو اس وقت اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہنسنا بولنا چھوڑ دیتا ہے اور رونے کے اوپر لگ جاتا ہے. جیسے اگر کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر اس سے مایوسی کا اظہار کر اور یہ کہیں کہ یہ لا علاج ہو گیا اور اب تو اس کو موت ہی آنے والی ہے, مریض کو بھی اس کا علم ہو جائے اور یقین ہو جائے اس بات پر کہ ان قریب مجھے موت آنے والی, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت آپ جانتے ہیں, ہنسنا بولنا چھوڑ دے گا, بات کرنا چھوڑ دے گا اور کثرت سے وہ روئے گا اپنے گناہوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر. مستقبل میں اگر کسی فیل کے کسی شخص کے ہولناک نتائج سامنے آنے والے ہوں تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مستقبل میں پیش آنے والی ہیں, یعنی موت کی, قبر کی, حشر کی, قیامت کی, جنت کی, جہنم کی, حساب و کتاب کی, پل صراط عبور کرنے کی اور جو وہاں پر کیفیت ہوگی جزا و خزا کی اور گھبراہٹ کی میدان حشر میں. اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور بول اور رونا تم کثرت سے شروع کر دو گے. تو معلوم ہوا کہ کثرت سے ہنسنا نہ چاہیے, جیسا کہ آیت قرآن سے اور اس حدیث سے معلوم ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسو نہیں تھے, یعنی زیادہ ہنسنے والے. ہنسو ہماری اردو میں کہا جاتا ہے مبالغے حقیقہ ہے کہ زیادہ ہنسنے والے نہیں تھے, بلکہ جیسا کہ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو تبسم فرما دیا کرتے تھے اور بس مسکرا دیتے تھے اور بس. بلند آواز سے آپ کبھی نہیں ہنسے, ایسی آواز سے جس کو قہقہ مار کر ہنسنا کہتے ہیں آپ نے کبھی اس پر عمل نہیں کی. اگر زیادہ خوشی کی کوئی بات ہے تو آپ بس تبسم فرما دیتے اور مسکرا دیتے, اس سے زیادہ آپ آگے نہیں بڑھتے. تو گویا آپ نے امت کے لیے یہ نمونہ چھوڑ دیا کہ اگر تمہیں کسی بات پر خوشی ہو اور ہنسنا چاہو تو تبسم کرو, اور اگر بوقت ضرورت آواز سے بھی ہنس لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اگر تو یہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ نہیں, انبیاء کرام کا طریقہ تو وہ ہے جو میں نے ابھی بتا دیا, اولیاء کرام کا بھی یہی عمل ہے. کیونکہ وہ ولی نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے, وہ بالکل ولی نہیں, پیروی کرنے والا ولی. اس لیے حضرات اولیاء کرام بھی اسی پر عمل کرتے تھے کہ بہت ہی خوشی کی بات ہوئی تو بلند آواز سے کچھ دیر کے لیے ہنس لیے, ورنہ تبسم پر اکتفا کرتے تھے, صرف مسکرا دیا کرتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہنسی مذاق میں آپ نے زیادہ مشہور جائے پابندی لگا سکتی. اور کثرت سے ہنسنے, ضرورت کے وقت ہنس لے بقدر ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمت رونا ہے اور گریا اور پکار, وہ بھی نعمت ہے. اسی لیے نعمتوں کے بیان میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے. مطلب میں نے بیان کر دیا اس کے آپ کے سامنے کہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے ہنسی آ جائے, اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے رونا آ جائے. ایک تو پابندی یہ لگائی ہنسی مذاق, دوسری پابندی ایک اور لگائی, وہ یہ ہے کہ ہنسی مذاق جو ہو اس کے اندر جھوٹ بالکل نہ ہو, جو بات ہو وہ سچ ہو اور اس انداز میں ہو کہ سننے والا سن کر ذرا اسے کچھ فکر مند ہو جائے, لیکن بات سچی. جھوٹ کی اجازت تو کسی حال میں ہے ہی نہیں, جیسا کہ سب سے پہلی مجلس میں میں نے اس کو بیان کیا تھا, کسی بھی شریعت میں جھوٹ کی اجازت نہیں ملی کسی بھی حال میں. لہذا ہنسی مذاق میں جھوٹ کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے پابندی لگا دی کہ ہنسی مذاق کرو, لیکن اس میں ایک تو کثرت سے ہنسنا نہ ہو, دوسرے یہ کہ اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرما کر اس کی ہمیں تعلیم دی, جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, آپ نے اس سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی, بوڑھیاں داخل نہ ہوں گی جنت میں, بوڑھیاں داخل نہ ہوں گی. یہ سن کر وہ عورت پریشان ہو گئی, فکر مند ہو گئی. بات آپ نے بالکل سچی کہی تھی, لیکن یہاں مذاق فرمایا تھا. پھر فرمایا کہ جنت میں جو عورت بھی جائے گی جوان ہو کر جائے گی, بوڑھی آ نہیں سکتی. بات بالکل صحیح کہ اگر بوڑھیاں مر جائیں گی تو وہ جنت میں جب داخل ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان سب کو داخل کرے, ہمیں بھی داخل کرے, تو پھر وہ جوان بنا کر داخل ہوں گی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. اس آیت سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بوڑھی کھوسٹ عورت مر جائے لیکن جب جنت میں اسے داخل کیا جائے گا تو وہ بالکل جوان, نہ صرف جوان بلکہ نوجوان ہو کر داخل, اور اس کی یہ جوانی اور نوجوانی ہمیشہ کے لیے رہے گی. جنت میں تو بڑھاپا ہے ہی نہیں, وہاں تو جو جوان صورت میں داخل ہوا سب ایسے ہی داخل ہوں گے, وہ سب کے سب اسی حال پر رہیں گے, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, کوئی ذوق نہیں آئے گا, کوئی کمزوری نہیں آئے گی, بلکہ اپنے حال پر اسی طریقے سے رہیں گے. لہذا آپ کا یہ فرمانا کہ بوڑھیاں بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بالکل صحیح تھا, لیکن اذرائے مذاق کا آپ نے فرمایا. یہ سن کر وہ بوڑھی عورت پریشان ہوئی اور رونے لگی, اس لیے کہ اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو جنت کی فکر ہوتی تھی. جب اس بوڑھی عورت نے سنا کہ میں بوڑھی ہوں, مر جاؤں گی تو جنت میں نہیں جاؤں گی, تو رونا چاہیے. جبکہ اس زمانے میں, ہمارے اس منحوس زمانے میں, عورتوں کو فکر ہوتی ہے کپڑے کی, زیور کی, اور یہی اپنے فیشن کی چیزوں کی, اسی طریقے سے عیش و عشرت کی اور راحت و آرام کی فکر ہوتی ہے. حالانکہ یہ راحت و آرام, یہ عیش و عشرت اگر اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دے چند روز ہے, کیوں نہ ہم دائمی عیش و عشرت اور راحت و آرام کو طلب کریں جو جنت کے اندر. تو اس لیے اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کر دی, مگر آپ نے اس کو اس حال پر زیادہ دیر نہ رکھا, فوراً ہی فرما دیا کہ پریشان نہ ہو, اور جو عورت بھی جنت میں, جو بوڑھی عورت جنت میں داخل ہوگی وہ جوان ہو کر داخل ہوگی, جیسا کہ قرآن میں نے بتا دیا موجود ہے. تو ایک پابندی یہ لگا دی کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ نہ ہو, اور یہ پابندی بالکل صحیح. ایک پابندی ہنسی مذاق میں یہ لگائی کہ کسی کی اس میں تحقیر اور اہانت نہ ہو, تذلیل نہ ہو, ایک یہ پابندی لگی. اور ہمارے یہاں عموماً جو مذاق ہوتا ہے وہ کسی کو ذلیل کرنے پر مبنی ہوتا ہے, موقوف ہوتا ہے. مذاق اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس سے اس شخص کی تذلیل ہو جائے اور تحقیر ہو جائے. عام طور پر معاشرہ اور خصوصاً اس زمانے میں جو بد تہذیب قسم کے نوجوان ہیں, اسکولوں اور کالجوں سے نکلے ہوئے, ان کی مجلسوں کو آپ دیکھیں, ایسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں اس شخص کا, کہ جس کا مذاق اڑانا مقصود ہو, کہ وہ بیچارہ نظر نیچی کر لیتا ہے, سر جھکا لیتا ہے, اور اس میں اپنے آپ کی بڑی ہتک سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم, یہ بہت بری وبا ہے اور سخت وبا ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا, اپنے کسی بھائی کی تحقیر کرنا اور اس کی رسوائی کا سبب بننا, بتائیے کیسے جائز ہو جائے. اسلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی. یہی حال ہوتا ہے خواتین میں, اور خصوصاً جو خواتین جو علم دین سے بے بہرا, ان کے اندر بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب بیٹھ جاتی ہیں دو چار مل کر, اور کسی ایک بیچاری کے کپڑے یا اور کوئی چیز ایسی ہو کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, اس کو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس بیچاری کو, اور وہ اپنی عزت بچا کر بھاگتی. یہ وہ ہنسی مذاق ہے کہ جس میں دوسرے کی تحقیر اور اہانت ہے, اس کی شریعت نے بالکل اجازت دی, اور اس کو ایسا بدترین گناہ قرار دیا ہے جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں, چاہے وہ بغیر مقتصب ناحق، چاہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہوں ان کو جسمانی اعتبار سے کہ ناحق مار رہے ہیں، یا تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو عزت و آبرو کے اعتبار سے کہ ان کی تذلیل، ان کی تحقیر اور ان کی رسوائی کر رہے ہیں، یا وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو مال کے اعتبار سے کہ ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہضم کر رہے ہوں، یا ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوں کسی اور اعتبار سے. ان سب کے سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت نہایت جامع ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر جرم کے اور یعنی نہ جو ستاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، تو فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے ایک بہتان اپنے اوپر لاد لیا اور ایک گناہ عظیم اپنے اوپر انہوں نے لاد لیا. یہ فرما دیا قرآن کریم کے اندر. اس سے معلوم ہو گیا کہ ایسی ہنسی مذاق کہ جس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہو، چاہے قصد نہ کرے چاہے ارادہ نہ کرے اس کی تذلیل کا، لیکن ہو جاتی ہو، وہ بھی حرام ہے. اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے اپنا فکر کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کے کہ جس سے ایسے شخص سے کہ جس سے اس نے ایسا ہنسی مذاق کیا ہے معافی مانگنا چاہیے، معاف کرانا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے کہ اگر اسی طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ مومن کو ایذا پہنچانا معمولی جرم نہیں ہے بلکہ بڑا سنگین اور ہولناک جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، جو کچھ بھی اس کا حق ہے دنیا میں بھی اس کا وبال آ جاتا ہے. اور ایسا شخص مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. ایک یہ شرط لگا دی، گویا ہنسی مذاق کرنے کی اجازت تو دی مگر پابندی لگا دی اس بات کی کہ جھوٹ بالکل نہ ہو، اور پابندی لگا دی اس بات کی کہ کثرت سے اس کے اندر ہنسنا نہ ہو، اور پابندی لگا دی اس بات کی کہ اس میں کسی دوسرے کی احانت اور تاخیر نہ ہو. چھوٹے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ ہر شخص ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہی رعایت. اس کو ملحوظ رکھنا اور اس کی رعایت کرنا یہ بھی ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے بچوں سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن یہ تین باتیں وہاں پر بھی ملحوظ ہوتی، پورا اہتمام ہوتا تھا کہ جھوٹ نہ ہو اور ہنسی زیادہ نہ آئے، اور یہ کہ کسی کی احانت نہ. چنانچہ یا ابا عمر ما فعل النغیر والی بات آپ پڑھ چکے ہیں، وہ اسی میں داخل. تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا ہے مگر اس کے اندر بھی یہ چیزیں ملحوظ رہنا چاہیے. یہ شرطیں موٹی موٹی شرطیں ہیں حضرت جو میں نے لگائی ہیں آپ اور قرآن و حدیث سے لگائی ہیں، قرآن و حدیث نے یہ شرطیں لگائی ہیں. اس لیے ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ہنسی مذاق کرتا ہے کہ اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں. اور اگر ایک شرط بھی ان میں سے فوت ہو گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی گردن پکڑی جائے گی آخرت میں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. زبان کی یہ گناہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے اور پہلے سے ذکر ان کا چلا رہا ہے، خصوصاً غیبت ہے، چغلی ہے، ہنسی مذاق، ایسا ہنسی مذاق کہ جس کے اندر دوسرے کی تاخیر ہے، یا زبان کے ذریعے کسی کی آبرو ریزی کر دی ہے یا گالی دے دی ہے، نہ یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ عظیم گناہ ہیں کہ آخرت میں ان کے بدلے میں بہت ممکن ہے، اگر اسی طرح چلے گئے دنیا سے اور معاف نہ کرایا تو بہت ممکن ہے، بلکہ ممکن کیا، حدیث شریف میں صراحتن ہے کہ ایسے شخص کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی. دنیا میں نیکیاں کمائی ہیں اس نے، لیکن اس نے غیبت کر دی، چغلی کر دی، ہنسی مذاق کر لیا، کسی کی آبرو ریزی کر دی، کسی کو ناک گالی دے دی، آخرت میں یہ لوگ جائیں گے، یہ مظلوم لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، دعویٰ دائر کریں گے اور اس ظالم کی اور ایسا جرم کرنے والے کی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. تفصیل اس کی مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو کہ مسکین کون ہے؟ میری امت میں مسکین کس کو کہا جاتا ہے تم جانتے ہو؟ ہاں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ، اس کو مسکین کہتے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مسکین وہ ہوگا، دنیا کا مسکین مراد نہیں، دنیا تو گزر جائے گی، میری امت میں مسکین وہ ہے کہ جو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس انبار کی انبار نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر پہاڑوں کی طرح ہوں گی. دانی طرف دیکھے گا تو نیکیاں ہیں، سامنے دیکھے گا تو نیکیوں کا ڈھیر گیا ہوا ہے پہاڑ کی طرح، خوش ہو رہا ہوگا کہ آج اس قدر کثیر نیکیاں میں لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے گا. اب اس کی پیشی ہوگی بارگاہ الہی، اور وہ لوگ کہ جن کا اس نے زبان کے ذریعے حق مارا ہے، ان کو ستایا ہے یا اور کچھ کیا ہے، وہ لوگ بھی آ جائیں گے. وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اس نے دنیا میں مجھے ناحق گالی دی تھی، دنیا میں اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اس نے دنیا میں میرا مال ناحق کھا لیا تھا، اور اس نے میری غیبت کی تھی، میری چغلی کی تھی، اس نے میری تحقیر کی تھی، آبرو ریزی کی تھی، لہذا اس کا بدلہ ہمیں دلوائی. یہ ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں تو سب کچھ موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، فرشتے گواہ موجود ہیں، ثابت ہو جائے. وہاں تو عدل و انصاف ہوگا، پورا پورا عدل و انصاف ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کی برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا، تو وہاں عدل و انصاف ہوگا. چنانچہ وہاں پر اس ان لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے پیسہ تو ہوگا نہیں، مال تو ہوگا نہیں، روپیہ تو ہوگا نہیں، سونا چاندی نہیں ہوگا، وہاں کی کرنسی تو ہے نیکیاں. اب اللہ تعالی حکم دیں گے فرشتوں کو کہ تم اس شخص کو، مثلا اس مظلوم کو، اس کی ان نیکیوں میں سے اتنی دے دو. پھر دوسرے کے بارے میں حکم دیں گے کہ اس کو اس کی نیکیوں میں سے اتنی دے دو. حدیث شریف میں ہے کہ اسی طرح اس کی تمام نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. کیا فائدہ ملا غیبت سے ذرا بتائیے، کیا نفع ہوا ہمیں اس چغلی سے ذرا غور کیجیے، بجز اس کے کوئی نفع نہ ہوا کہ اپنی عمر بھر کی محنت سے کمائی ہوئی نیکیوں کو حوالے کر دی. اس کو نفع کہو تو کہو، اور کیا ہوا اس کے ایسے ہنسی مذاق سے کہ جس میں دوسرے کی تاخیر ہو گئی یا جھوٹ بول دیا یا اور کچھ ہو گیا، کیا ملا، کیا فائدہ ملا ہمیں؟ بس یہی فائدہ ملا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اپنی بڑی مشقت کے ساتھ جمع کی ہوئی نیکیاں آخرت میں ان دوسروں کے حوالے کر دوں، یہ فائدہ ملا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی تمام نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک ان مظلوموں کا حق ادا نہ ہوا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان مظلوموں کے گناہ لے کر ان کے اوپر سے اتار کر اس پر ڈال دو، اس غیبت کرنے والے کے اوپر ڈال دو، اس چغلی کرنے والے کے اوپر ڈال دو، اور اس تحقیر اور تذلیل کرنے والے کے اوپر ڈال دو، یہ حکم ملے گا. چنانچہ ان تمام مظلوموں کے گناہ ان سے لے کر ان کے اوپر اس ایک شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کی نیکیاں لے کر ہنسی خوشی جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ شخص اپنی نیکیوں سے محروم رہ کر جہنم میں جائے گا. فرمایا کہ یہ ہے مسکین، اس لیے کہ مال لے کر آیا، آخرت کی کرنسی کثیر تعداد میں لے کر آیا، لیکن فائدہ کیا ملا، کتنا فائدہ اٹھایا اس نے، کس قدر اس کو نفع ملا،
بالکل تہی دست ہو گیا, خالی ہاتھ ہو گیا. نہ صرف خالی ہاتھ ہوا بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے ذمہ آئے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے اس زبان سے ڈرتے رہیں آپ, اور اچھی طرح ڈریں. یہ بے لگام ہو جاتی ہے تو انسان کو جہنم میں پھینک دیتی ہے, اور اگر لگام لگائے رکھے قابو میں رکھے تو پھر یہ فائدہ پہنچاتی. اسی لیے حدیث مشکات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ روز آنا صبح کو اس زبان کے سامنے انسان کے تمام اعضا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے معاملے میں اور ہمارے سلسلے میں کوئی غلط بات نہ کہنا. اس لیے کہ خدا کے لیے تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. اس لیے کہ تو ایک بات کہہ کر اندر داخل ہو جائے گی اور شامت ہماری آئے گی, جوتے ہمارے پڑیں گے. چنانچہ زبان کی یہی کیفیت ہے کہ وہ ایک گالی دے دیتی ہے, غلیظ قسم کی گالی, اور اندر ہو جاتی ہے وہ تو محفوظ ہوگی دنیا کی ضرب سے, لیکن سر پہ جو جوتے اور ڈنڈے پڑتے ہیں اس کا خیال دیکھیے کیا ہوتا ہے. کبھی ہاتھ ٹوٹتا ہے, کبھی پاؤں ٹوٹتا ہے, کبھی سر ٹوٹتا ہے, کبھی ناک ٹوٹتی ہے, کبھی اور نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث شریف میں مثال دے کر بتایا گیا کہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ تمام آزا اس سے ڈرتے ہیں انسان کے آزا, اور روز آنا صبح کو ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ڈرتی رہنا ہمارے معاملے میں اللہ سے. کیوں وجہ ہوئی ہے جو بتا دی ہے, دو انچ کی ڈیڑھ انچ کی, لیکن کیسے کیسے کام یہ کر دیتی ہے جو ہلاکت کے بھی ہوتے ہیں, اور اگر اچھے کام کرے تو نجاتے ہوتے. یہی زبان قرآن کریم کی تلاوت کریں, ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی چلی جائیں. یہی زبان درود شریف پڑھیں, ایک مرتبہ کے درود پر دس رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہو جائیں. یہی زبان ذکر الہی میں مشغول ہو جائے, ہر ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, نہ صرف رحمتیں بلکہ رحمت کے فرشتے. اس زبانی ذکر پر رحمت کے فرشتے آ کر اس مکان کو اور اس شخص کو گھیر لیتے ہیں, نیچے سے آسمان تک, اوپر یعنی زمین سے آسمان تک رحمت کے فرشتے ذاکر کو, ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں. زبان کا تو کام یہ تھا, لیکن ہم نے واہی تباہی چیزوں کے اندر اس کو مشغول کر دیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, ہر گناہ اللہ تعالی ہمارا معاف فرمائے, تمام گناہوں سے اللہ تعالی حفاظت کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہماری مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو شیطانی راستوں سے محفوظ رکھیں, اور صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی اس معصیت آلود معاشرے میں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہر معصیت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں, شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں, نفس کے شر سے محفوظ رکھیں, اور اللہ رب العزت ہمارے شہر میں بد امنی کو دور فرمائیں, امن و امان قائم فرمائیں, اور ہم سب کو اپنی خصوصی رحمتوں میں چھپا لیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.